حکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ پر مجھے یہ شرف عطا کیا کہ ایک دفعہ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ اجر رسالت کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوں اور مجلس حسین برپا کرے. اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, اس لیے کہ آج کی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت کے ہوتے ہوئے اس سے غافل ہیں. کامیاب شیعہ وہ ہے, حقیقی حبدار اہل بیت وہ ہے, منتظر امام زمانہ واقعی وہ ہے کہ جو حب حسین کو سینے سے لگا کے رکھے, جو اس حب کی اس محبت کی حفاظت کرے اور آنے والی نسلوں تک اس محبت اہل بیت کو پہنچائے. آیت اللہ امجد حفظہ اللہ ہمارے استاد اخلاق رہے ہیں, بالمشافۃ تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی غیر مستقیم طور پر استاد تھے, ولی ہیں, عارف ہیں, مجتہد لیول کی شخصیت ہیں. دوسرے الفاظ میں جو کہوں, بہت ہی عامیانہ لفظ استعمال کروں, ملنگ ہیں. ملنگ کا مطلب ہمارے یہاں تھوڑا سا منفی تصور کیا جاتا ہے, لیکن ملنگ کا جو حقیقی معنی ہے, جو عشق اہل بیت میں عقلانیت کے ساتھ ڈوب جائے اسے ملنگ کہا جاتا ہے. اہل بیت کے عشق میں ڈوب جائے مگر عقلی تقاضوں کے مطابق. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں, فنا فی العشق ہو جاتے ہیں, اور ان کو پھر اسلام سے, نماز سے, روزے سے, حج سے, زکات سے, تولہ سے, تبرج سے کوئی کام نہیں ہوتا. وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے لگتے ہیں عشق اہل بیت میں, کہ ہماری مرضی, ہم جو چاہیں. نہیں, عقلی اعتقاد کے مطابق. وہ ایک دعا کیا کرتے تھے, وہ دعا ہمیں یاد ہے اور ہم ہر ممبر کے بعد وہ دعا کرتے ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو نعمت تو لینا چاہے لے لے. توجہ ہے میری, میری بات پہ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اے اللہ تو ہم سے جو نعمت لینا چاہے لے لے, مگر محبت و ولایت اہل بیت کو ہم سے سلب نہ کرنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے, اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ مجلس حسین میں شریک ہوں اور مقصد حسین نگاہوں کے سامنے ہو. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. سورہ احزاب 23 آیت, گفتگو کا پانچواں مرحلہ, مہدوی معاشرہ از زبان امام عصر علیہ السلام. مہدوی معاشرہ یعنی امام زمانہ, چونکہ مہدوی جو ہے امام زمانہ کا اسم گرامی یا لقب جو ہے, لقب جو ہے مہدی ہے, یعنی ہدایت کرنے والا. امام زمانے سے جو منسوب معاشرہ کہلائے گا بعد ظہور وہ مہدوی معاشرہ کا, جیسے علی علوی, فاطمی فاطمہ, فاطمی, حسن حسنی, حسین حسینی, مہدوی امام مہدی کا معاشرہ, یعنی وہ معاشرہ جسے امام کریٹ کرنا چاہتا ہے, جسے وجود بخشنا چاہتا ہے. ہر زمانے کے امام نے اپنے زمانے کے لوگوں اور اتباع کرنے والوں کے ساتھ اپنے اپنے دور کا معاشرہ ترتیب دیا ہے, اور ہر آنے والا امام جو بھی منصب امامت پہ آتا تھا وہ حکمت عملی ایسے اختیار کرتا تھا کہ اپنے بعد والے امام کے لیے راہیں ہموار کرتا تھا. مولا کائنات نے امام حسن کے لیے، امام حسن نے امام حسین کے لیے، امام حسین نے امام سجاد کے لیے راہیں ہموار کی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے، کیونکہ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، یہ سب ایک ہی ہدایت کی کڑیاں ہیں جس کو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیشاپور کے میدان میں کہ جب امام کی سواری گزر رہی تھی تو 4000 افراد راوی قلم اور کاغذ لے کر موجود تھے، کہا کہ اپنا رسول اللہ ذرا پردہ تو ہٹائیے، ہم بھی رخ زیبا کی زیارت کریں تاکہ ہمیں آپ کی زیارت کا بھی ثواب ہو، رسول اللہ کی زیارت کا بھی ثواب ہو. اب وہاں پر جو امام رضا علیہ السلام ہے، میرا 8واں امام سامن الحجۃ زامنہ، میری ہم کہتے ہیں نا روح و جسمی لکل فدا، امام رضا میری روح اور میرے جسم آپ پہ فدا ہو، وہ امام کہتے ہیں جو میری زیارت کے لیے ایک مرتبہ آئے گا میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. یہ جو میں کہتا ہوں نا مقروض رہے امام علی کے، حسین کے، اہل بیت کے، یہ بہتر ہیں، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں جو اپنا قرض کسی پہ نہیں رکھتے، یا اس دنیا میں لوٹا دیتے ہیں یا عالم آخرت میں لوٹا دیتے ہیں. اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تو اس دنیا میں ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے گا تو محبت اہل بیت کام آئے گی. تو وہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، کہا تھا سمعت ھذا حدیثی، یہ میں نے اپنے والد سے سنی ہے. اچھا یہ حدیث کون سی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، یعنی نوجوان بچوں کے لیے بتائیں سلسلۃ الذہب، سلسلہ یعنی چین، ذہب ذال سے ذہب یعنی گولڈ کی چین، سلسلہ یعنی سونے کی چین، یعنی راوی ایسے ہیں اس حدیث کے، توجہ رکھے گا، اس میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین. کیسی گولڈن چین؟ یعنی جس میں راوی کوئی غیر معصوم نہیں ہے، یا امام ہے یا نبی ہے یا وحی لانے والا فرشتہ ہے یا لوح محفوظ ہے یا خود خدا بند عالم ہے. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد پر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن نے وہاں سے، پھر امام حسین نے امام حسن علیہ السلام سے سنا، امام حسن نے امام علی سے، امام علی نے رسول اللہ کی زبان عصمت مبارک سے سنا، انہوں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کہتے ہیں میں نے لوح محفوظ میں اللہ کا کلام لکھا ہوا دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا. اب یہ کہہ کر امام نے دوبارہ پردہ ڈال دیا، سواری آگے چلی. اب قافلہ امام کا پیچھے پیچھے جتنے لوگ تھے زیارت کرنے والے، استقبال کرنے والے، سب میرے مولا کے ساتھ ہیں. ایک پھر کہا کہ مولا ذرا پردہ ہٹائیے، کچھ اور ارشاد فرمائیے، ہم سنے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور نقل کہاں سے کر رہے ہیں. امام نے کہا میں شرطہا و شروطہا، دیکھو یہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اس قلعے میں جو داخل ہو جائے گا خدا گارنٹی لے رہا ہے، ضمانت لے رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہے نہیں اس قلعے میں داخل ہو جائے، داخل ہونے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا، میرے عذاب سے نجات پا جائے گا. امام نے کہا لیکن اس کی کنڈیشن ہے، اس کی شرط ہے، بے شرط ہا و شروط ہا و انا من شروط ہا، اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، یعنی امام وقت آج کا میں ہوں، اگر مجھے تسلیم کر لیا تو میرے بابا موسیٰ کاظم کو تسلیم کرنا ہوگا، امام صادق کو تسلیم کرنا ہوگا، امام باقر کو تسلیم کرنا ہوگا، امام زین العابدین کو تسلیم کرنا ہوگا، ارے تیسرے امام امام حسین کی امام پر یقین لانا ہوگا، حسن کی امامت پر باور کرنا ہوگا، علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا. اور پھر جب علی کی ولایت کا اقرار کرو گے تو 18 ذی الحج کو من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کی تصدیق کرنی ہوگی، اور جب وہ تصدیق کرو گے تو وہ آیت ذہن میں رکھنا کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو وہ حکم، تو پھر وہی آئے گی، پھر خدا آئے گا، تو یہ سلسلہ خدا تک پہنچے گا. لہذا خدا کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی کا اقرار ہو، قرآن کا اقرار ہو، امام کا اقرار ہو. جب تک کہ امام کا اقرار نہیں ہوگا عذاب خدا سے بچ نہیں سکتے. سلسلہ ہے سلسلہ تو ذہب ہے کہ جس کے راوی سب کے سب معصوم ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے، تو یہ محبت اہل بیت ہے کہ جسے ہمیں اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ اجان کے ربی، پھر میں آپ سے وہی درخواست کروں گا، اگر سب پیچھے بیٹھیں گے تو میں خیر سے ممبر بھی میں آگے لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اتنی زحمت نہ ہو۔ اگر روزانہ میں درخواست کروں آپ سے کہ جناب آگے آ جائیے، جگہ موجود ہے۔ کے لیے بیعت ضروری ہے، عہد ضروری ہے، امام سے عشق ضروری ہے، امام کی معرفت ضروری ہے۔ من مات ولم يعرف امام زمانه، یہ حدیث ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، دل پر کندہ ہونی چاہیے۔ من مات ولم يعرف امام زمانه، من مات جو مر جائے، ولم يعرف اور نہیں پہچانے امام زمانه، اپنے زمانے کے امام کو، ماتمیتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ توجہ رکھے گا، یہ حدیث ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور صرف نہ صرف یاد ہو بلکہ دل کے لوح پر نقش ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں مر گیا اور میں نے اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانا، جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کی موت پتہ ہے آپ کو، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے نہ کوئی وحی نہ کوئی ہدایت۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معرفت ضروری ہے، معرفت کے بعد کیا ہے؟ پھر عشق ہے، پھر اطاعت ہے، پھر محبت ہے، پھر اقرار ہے، پھر اعتراف ہے، پھر سارے سلسلے ہیں۔ تو مہدوی معاشرہ، امام زمانہ کی پسند کا معاشرہ، وہ آنے والا ہے، وہ ضرور آئے گا، وہ تو آ جائیں گے، تم خود کو تو تیار کرو، وہ تو آ جائیں گے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس لیے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، منتظران مصلح باید خود صالح باشند۔ کیا مطلب؟ مصلح کون؟ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ کیا کہہ رہے ہیں امام خمینی؟ فرما رہے ہیں مصلح، اصلاح کرنے والا، انتظار کر، جس کا تم انتظار کر رہے ہو، امام جو پردہ غیب میں موجود ہے، اس کا انتظار کرنے والوں کو خود بھی صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، جیسا امام ہے ایسے ہم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ان اللہ، مولا امیر المومنین نہج البلاغہ بحر الانوار میں ارشاد موجود ہے، مولا کا کیا موجود ہے؟ ان اللہ اختار لنا شیعتن، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیعوں کو چنا ہے، بنایا نہیں ہے۔ ان اللہ خلقہ نہیں کہا مولا نے، ان اللہ اختار لنا، اختار یعنی چنا ہے، شیعتن عظیم شیعہ ہیں ہمارے، یفرحون لفرحنا ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا ہمارے غمیوں میں غمگین ہوتے ہیں، ویبذلون اموالہم فینا اور اپنے مال کو ہماری راہ میں محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ جتنی بھی توفیق ہو آپ اہل بیت کے نام پہ خرچ کریں۔ حسین سیٹ کا واقعہ میں آپ کی خدمت عرض کر چکا ہوں، آپ کی سماعت میں موجود ہوگا۔ تو اور پھر فرمایا وَخُلِقُوا مِن فَاضِلِ طِينَتِنَا، اور ہماری بچی ہوئی مٹی سے شیعوں کو خمیر بنایا گیا، ان کی تخلیق ہم اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے۔ وَعُجْنُوا، اہم جملہ یہ ہے جس کی طرف میں لانا ہے، وَعُجْنُوا مِن مَاءِ وِلَايَتِنَا، اور ان کا خمیر حیات ہمارے آب ولایت سے گوندا گیا ہے۔ توجہ ہے، ان کا خمیر حیات ہمارے آب ولایت سے گوندا گیا ہے۔ آٹا گوندتے نا، گھر والی گوندتی ہے تو آٹا ڈالتی ہے، آٹے میں پانی ڈالتی ہے، پھر گوندتی ہے، نہ پانی کم اتنا ہوتا ہے کہ بالکل لسی بن جائے، اور نہ اتنا زیادہ ہو، اتنا جو ہے وہ یوں کہوں کہ تناسب کے ساتھ ڈالتی ہے۔ تو اپنی گھر والی کا شکریہ ادا کریں کہ خداوند عالم نے ایک مومنہ آپ کو دی ہے۔ توجہ رکھیے گا، شکر گزار رہیں اپنی زوجات کی، ان زوجات کا بہت بڑا کردار ہے۔ کربلا کے واقعے میں بہت ساری زوجات ایسی تھیں جنہوں نے جنتی بنایا ہے اپنے شوہروں کو. مردوں کو بعض اوقات معرفت نہیں تھی لیکن زوجات کو معرفت تھی. توجہ رکھے گا. لہذا اب آپ کی زوجہ یا جس کی ہونے والی ہے جی وہ احترام کرے. احترام ضروری ہے. بے احترامی بد کلامی یہ کسی شیعہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زوجہ سے بد کلامی کرے. زہیر ابن قین کون ہے؟ خلیفہ سوم کے ماننے والے, جناب عثمان کے پیروکار ہیں, عثمانی ہیں, عثمانی فکر آئیڈیالوجی ہے, حسین کے ساتھ نہیں ہے. ان کی زوجہ علویہ ہے, ان کی زوجہ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. کیا ہوا کہ یہ جب نکلے تھے تو امام حسین کا جہاں پہ پڑاؤ ڈلتا تھا وہیں پر زہیر ابن قین کا بھی پڑاؤ ہوتا تھا, تو یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا خیمہ دور لگائیں. لیکن ایک ایسی وادی میں خیمہ لگا کہ خیمہ جگہ تنگ تھی تو خیمہ بہت نزدیک ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے بہترین موقع مناسب سمجھا اور اپنا قاصد بھیجا زہیر ابن قین کے نام. قاصد آیا امام کا الچی کہ تمہیں امام نے بلایا ہے. اب یہ پریشان ہو گیا, اسے پتہ تھا کہ حسین در حقیقت کیمیا گر ہے. کیمیا گر یعنی جو در حقیقت دھات کو سونا بنا دے. حسین وہ ہے جو زندہ دلوں کو حیات عطا کرتا ہے. پتہ تھا اس کو, کیونکہ پتہ تھا کہ میں حسین سے جیت نہیں سکتا. حسین کے پاس جو آرگیومنٹ ہے, حسین کے پاس جو دلیل ہے, حسین کے پاس جو برہان ہے, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پریشان تھا. تو آج نے پوچھا کیا ہوا, کیوں پریشان ہے میرے خاوند؟ کہا کہ حسین کا قاصد آیا ہے. کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. بعض اوقات بیویاں بڑا اچھا مشورہ دیتی ہیں. مجھے کل کسی نے قول دکھایا کہ مولا علی نے خواتین کے بارے میں یہ کہا ہے, مشورہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. وہ کسی موقع پر اس کی پوری بحث ہونی چاہیے کہ اس قول امام سے کیا مراد ہے. ایسا نہیں کہ کلی طور پر نفی کر دی گئی ہو اہل بیت کی طرف سے, بلکہ اہل بیت کی زندگی میں مثالیں ہیں ایسی کہ اہل بیت جو ہیں خواتین کو کتنی قیمت دے رہے ہیں, کتنی توجہ دے رہے ہیں. بہرحال تو یہ مومنہ تھی, اس نے اپنے شوہر سے کہا, پھر یہ شوہر گیا, اور پھر گیا تو پھر حسینی بن کر واپس آیا. اور جو ہے معرفت امام, بعض اوقات خواتین کو معرفت ہوتی ہے, بعض اوقات مردوں کو معرفت ہوتی ہے. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ معرفت ضروری ہے, اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی مہدوی معاشرے کی, کہ مولا کائنات خطبہ نمبر 34 نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ میرے چار کام ہیں جو مجھے تمہارے لیے کرنے ہیں. ایک نصیحت, دو بیت المال سے تمہیں پورا حصہ دوں, تین تعلیم دوں جاہل نہ رہ جاؤ, اور ادب سکھاؤں تاکہ عمل کی منزل پہ آ جاؤ. ہم نے کہا مہدوی معاشرہ امام زمانے کے پسند کے معاشرے کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ علم لو, جاہل نہ بنو. وہ مجلس کہ جس میں علم نہ بانٹا جائے وہ مجلس نہیں ہے, وہ رکود ہے, وہ جمود ہے. پانی اگر بہ رہا ہے تو وہ حیات کا سبب بنتا ہے, وہ رک جاتا ہے, جوہر بن جاتا ہے, بدبو پیدا ہو جاتی ہے, اس میں جراثیم جنم لیتے ہیں. وہ مجلس جو آپ کو اپ گریڈ نہ کرے, آپ کے امام اور آپ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم نہ کرے, وہ مجلس نہیں ہو سکتی. مجلس وہی ہے مجلس حسین ابن علی کہ جو آپ کے اور امام کے درمیان فاصلے کم کرے, آپ کو تیار کرے. چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا, مولا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز قبول ہوتی ہے؟ مولا نے کہا کیوں نہیں قبول ہوتی. مولا علامت کیا ہے اس نماز کی؟ بھائی کوئی تو علامت ہوگی نا, بھائی لوڈ کرانے جاتے ہیں تو ایس ایم ایس نہیں آتا ہے, آدھے گھنٹے تک وہیں چپکے رہتے ہیں کہ بھائی لوڈ نہیں آیا, بتاؤ. اس کی جان کھا جاتے ہیں. وہ کہے بھائی آ جائے گا, نیٹورک کی کمی ہے, مسئلہ ہے, کوئی ہو جائے گا. نہیں جناب مجھے تبھی کر کے دو. 50 روپے کے لیے اس کی ہٹلر ہو جاتے ہیں, بغول مارو جی جان کو آ جاتے ہیں. جب نوٹیفیکیشن آ گیا, ہاں بھائی آ گیا, اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈالتا ہے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے آپ کے. اگر آپ نے انٹرنیٹ بینکنگ کا آپشن دیا ہے تو آپ کے موبائل میں آ جائے گا بھائی آپ کے بینک میں یا آپ نے پیسے ڈالے ہیں یا نکالے ہیں. بہر تو یہ نماز کیسے قبول ہو, نماز کیسے قبول ہو, نماز پڑھیں تو نماز کیسے قبول ہو, پتہ کیسے چلے؟ امام نے کہا, ایک فارمولہ دیا امام نے, اور یہ میرے مولا کا چھٹے امام کا فارمولہ ہر عبادت کے لیے ہے, ہر عبادت کے لیے, صرف نماز کے لیے نہیں ہے. فرمائے کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا کہ جتنا جتنا گناہوں سے دور ہوتے جا رہے ہو، برائیوں کو چھوڑتے جا رہے ہو، ظلمات سے نکل کر نور کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، اتنی اتنی تمہاری نماز قبول ہوتی جا رہی ہے. یعنی عبادت کیا کرتی ہے؟ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے. روزہ بھی ایسا ہی ہے، زکات بھی ایسا ہی ہے، ہر عبادت تولا بھی ایسا ہی ہے، تبرہ بھی ایسا ہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے، شیطان کو چھوڑ کر علی کے راستے کی طرف آنا ہے. تو ذکر علی عبادہ، اگر ذکر علی کا عبادت ہے تو عبادت کیا کرتی ہے؟ کیسے قبول ہو کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یہ قبول نہیں ہو رہی؟ تو وہی فارمولا چھٹے امام کا، گناہوں کو چھوڑ رہے ہو نہیں چھوڑ رہے، علی علی کر کے علی کی بوٹی بھنگ پی رہے ہو اور علی کا نام بدنام کر رہے ہو، یا علی علی کر کے علی کی سیرت پہ عمل کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہو کہ آج 14 اگست بھی ہے تو ہم اپنی مجلس میں پاکستان کا پرچم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم ابو تراب کے ماننے والے ہے. جتنا جتنا ذکر علی کریں گے اتنا کیا برائیوں سے دور ہو کے پتا چل گیا، عزاداری عبادت ہے، ذکر حسین عبادت ہے، ذکر علی عبادت، ذکر حسین ابن علی عبادت. حدیث موجود نہیں ہے لیکن مفہوم یہ نکلے گا اس حدیث کا، اہل بیت کا ذکر عبادت ہے. اہل بیت کا ذکر، وہ حدیث بتا تو کہو کہ ملائکہ یہاں سے جاتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، ایسی خوشبو ہوتی ہے، آنے والے فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ پرفیوم کہاں سے لگایا ہے تم نے، یہ تو آسمان پہ خوشبو نہیں ملتی، یہ پرفیوم کہاں سے خریدی ہو؟ وہ کہتے ہیں وہاں سے آئے ہیں جہاں حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی تھی، وہ مشام کھلنی چاہیے کہ یہ خوشبو آئے. مجلس چاہتی ہے تیری روحانی بینی کی خوشبو کھلنے کی صلاحیت تیز ہو جائے. توجہ رکھیے گا، آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، ایک علاقے میں گئے مجلس پڑھنے، کہا یہاں کتنے عرصے سے مجلس ہو رہی ہے؟ کہیں گے یہاں تقریباً 50-60 سال سے مجلس ہو رہی ہے. دیکھیں عارف جو ہوتا ہے نا، جس وقت ولایت ہوتی ہے اہل بیت کی، اس نے کہا پھر تو یہاں کے در و دیوار سے تبرک حاصل کرنا چاہیے. تو جو ہے یہ در و دیوار، آپ جہاں پر بھی بیٹھیں گے، ایک نیا نقطہ دے کے جا رہا ہوں، سنا ہوگا آپ نے، بہرحال نوجوان بچوں کے لیے، کسی نئی جگہ جائیں نا، کوشش کریں ایک سجدہ شکر بجل لائے، کسی بھی نئی جگہ جائیں، زمین پہ نہیں کر سکتے، سر کو جھکا دیں، خدا یا تیرا شکر، بس اتنا، شکر للہ. کیوں؟ روز قیامت وہ زمین، وہ جگہ، وہ گھر، وہ وادی، وہ کھیت، وہ روڈ، کہ جہاں پر آپ نے ذکر خدا کیا، جہاں آپ نے درود بھیجا، وہ روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دے گا، خداوندہ اس نے مجھ مردہ زمین پر آ کر تیرا اور تیرے نبی اور اس کے اہل بیت کا ذکر کر کے مجھے زندہ کر دیا تھا. توجہ ہے، تو یہ مجلس ادا جہاں آپ کر رہے ہیں، یہ در و دیوار آپ کی فلم بنا رہے ہیں، یہ جو موٹر وے پر جو ہے چھپے ہوئے کیمرے لگے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات لگا تھا نا اسپیڈ چیکنگ ہو رہی ہے، بعض اوقات کیمرے لگے ہوتے ہیں تو بعض دھوکے والے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے اصلی ہوتے ہیں، سب کام نہیں کر رہے ہوتے، کچھ کیمرے تصویر لے لیتے ہیں، یہ دور و دیوار آپ کی تصویریں بنا رہے ہیں. روز قیامت یہ بولیں گے خداوندہ یہ مجلس میں آیا تھا، اس نے حسین پہ گریہ کیا تھا. تو یہ معرفت ضروری ہے، یہ معرفت ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد وآل محمد. اور اس لیے فرمایا حب علی حسنۃ لا تضر مع سیئۃ، علی کی محبت ایک ایسی خوبی اور بھلائی ہے کہ جس کے آنے کے بعد کوئی گناہ انسان میں رک نہیں سکتا. علی کی محبت کیا ہے؟ ایسی نیکی ہے جس کے بعد گناہ ختم ہو جاتا ہے. گھر میں جب کیڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہے، گلوبل جلاتے ہیں آپ، گلوب جلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں. علی کی محبت کیا ہے؟ نور الہی ہے، نور خدا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین غالباً پانچویں صدی کے اختب خوارزمی اپنی کتاب المناقب میں لکھتے ہیں، المناقب میں لکھتے ہیں. میں جب یہاں سے گھر جاتا ہوں تو تقریباً کچھ 10:30 کے قریب یہاں سے کہیں قریب سے آواز آنے لگتی ہے سرائیکی زبان میں مجلس کی. تو میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اہل سنت ہیں جو 10 دن کا عشرہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا یہاں سے کوئی شیعہ نہیں جاتا؟ کہیں گے نہیں. میں نے کہا کوئی شیعہ عالم کوئی ذاکر نہیں جاتا ان کی مجلس میں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں جاتا؟ کہیں گے بس نہیں جاتے، جہاں شریک ہوں. اہل سنت بہت عقیدت و محبت سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. جو ہم نے کچھ سالوں سے، گزشتہ 30 سالوں میں ہمارے کچھ ایسے افراد در آئے کہ جنہوں نے مجلس ادا کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر لوگوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے. گفتگو روک کر میں دوبارہ سے ایک واقعہ نقل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں. اپنے اہل سنت سے محبت کیجیے، ان کے جلوسوں میں شریک ہوئی، ان کے مجالس میں شریک، ان کو دعوت دیجیے. حسین کا در شیعہ سنی کا نہیں ہے، حسین انسانیت کا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ایسا ایسا لوگ بیدار ہو تو حب علی حسنتن، حب علی وہ حسنا ہے، وہ نیکی ہے، اس کے بعد برائی آ نہیں سکتی. وہ نور ہے جس نور کے بعد ظلمت و تاریکی رہ نہیں سکتی. جس کا دل علی کی ولا، علی کی محبت سے منور ہو جائے، وہاں شیطان کو کوئی کام نہیں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر اور جاندار صلوات بھیجے. حضرت ابراہیم، بات آ گئی تو ایک نقطہ دے کر اور گفتگو کو کنٹینیو کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ دیا. جب بتوں کو توڑ دیا، واپس آیا، دیکھا، واقعہ سنا ہوا ہے نا، بہت جلدی سے بت ٹوٹے ہوئے. کہا بھائی کس نے توڑا؟ کوئی لہاڑا یا ہتھوڑا جو تھا وہ بڑے کے پاس تھا، بڑے نے توڑا. اس نے کہا بھائی تمہیں معلوم ہے، خود کہنے لگے یہ ہلتے نہیں، بولتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اس سے کیسے توڑا ہوگا؟ سر کو جانے لگے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، پھر کس نے توڑا ہے؟ اب کیا وہ کمیٹی بیٹھی، اعلان ہوا، کس نے کہا؟ ہاں ایک نوجوان ہے ابراہیم جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. اچھا جی، اب سرکار نے ٹیمیں بھیجی تفتیش کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. مختلف ٹیمیں نکلی، چھاپ ہماری ٹیمیں. جی وہ آپ کے کیا ہیں وہ جو پولیس ہے، سٹی ڈی؟ جی یہی ہے نا، سٹی ڈی، سٹی ڈی. تو مطلب وہ نکلی ایک ٹیم حضرت ابراہیم کے دروازے پر، بات نکلی تھی کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے مجالس میں جائیں، ان کو دعوت دیں اور محبت کے ذریعے سے. دلیل دے رہا ہوں آپ کو حضرت ابراہیم کے واقعے سے. کیا ہوا کہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ سرکار کی طرف سے آئے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے. آؤ بھائی، آؤ جی، بسم اللہ. ابراہیم کو جانتے ہو؟ جہاں ابراہیم کا، جی میں جانتا ہوں. اچھا بتاؤ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کس شکل کا مالک ہے؟ کہا کہ تم آئے ہو نا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو دروازے پہ آتا ہے پہلے اس ہفتے دسترخوان پہ مہمان بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اور کیا چاہیے، اندھے کو دعا کی نظر اللہ نیازے حسین، چلو جی لنگر بھی ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، کھانا وانا کھا لیا، سیر باش ہو گئے. ہاں جی اب بتاؤ ابراہیم کون ہے؟ ارے ابراہیم کا خاکسار کو ابراہیم کہتے ہیں. اب تو ایسا لگا جیسے بم پھٹ گیا. یہ نوجوان 17-18 سال کا نوجوان، یہ ابراہیم اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ کی؟ او پکڑو 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 پکڑو، گرفتار کر لے کے چلو. اس میں کوئی دانا بزرگ تھا، اس نے کہا کہ دیکھو لے کے تو جا رہے ہیں لیکن ابراہیم کا نمک کھایا ہے، ابراہیم کا نمک کھایا ہے، اس کا حق یہیں ادا کرنا چاہتے ہیں. اب کہ لیں کیا کریں کیا کریں، حضرت ابراہیم نے کہا بھائی تیرا نمک کھایا، ہم چاہتے ہیں حق یہیں ادا کر دیں، اس کے بعد جو تمہارا ہوگا وہ بادشاہ جانے، تم جانو. تیرا نمک کھایا، حق ادا کرنا چاہتے ہیں، نمک حرامی نہیں. یعنی وہ بھی کافر تھے لیکن جانتے تھے کہ نمک حرامی کیا ہوتی ہے. کیا ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا اچھا بھائی ادا کرنا چاہتا ہے ایسے کرو میرے خدا کو ایک سجدہ کر لو. بڑی معصومانہ طریقے سے حضرت نبی ابراہیم نے کہا کہ میرے خدا کو سجدہ کر لو. یہ ایک دوسرا بم پھٹ گیا, بھائی تمہارا خدا تو نظر نہیں آتا, ہمارے خدا نظر آتے. پھڈا تو یہی ہے, جھگڑا تو یہی ہے, وجہ اختلاف تو یہی ہے, تمہارا خدا ہمارے خدا, تمہارا ایک خدا ہمارے کئی خدا. اب ابھی یہی ہے مسئلہ, اگر چاہتے ہو کہ حق ادا کر دو نمک کا تو میرے خدا کو سجدہ کر دو. تو پھر سر جوڑ کے ٹیم بیٹھی کیا کریں کیا نہ کریں, تو بات مشکل تو نہیں ہو رہی نا. ایک دفعہ مل کے درود مجھے عظمت ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. ایک درخواست کروں بغیر پیچھے دیکھے کہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم اور آگے آ جائیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد وآل محمد پر. ماشاءاللہ انشاءاللہ خدا جو آگے بڑھ رہے ہیں خدا ان کو اس صف میں بھی آگے قرار دے جو جنت میں حسین کے دروازے سے داخل ہونے والے ہیں. اللهم اجعلنا من الباقين على اداء الحسين, اللهم ادخلنا الجنه من باب الحسين. کہیں لا یمین, ہمیں حسین کے دروازے سے لے جانا. اب کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں. پھر کوئی دانا بولا, بھائی دلوں میں بتوں کی محبت رکھنا سر سجدے میں رکھ کر مسئلہ ختم کرو, لے کے چلو کسی طریقے سے, اس کو صرف دکھا دو کہ ہم نے تیرے خدا کو سجدہ کر دیا. ان کا ہاں یہ بزرگ دوبارہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساری ٹیم سجدے میں جب چلی گئی, ابراہیم نے جلدی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, خدا بندہ سجدے میں لانا میرا کام تھا, دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے. بس ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, دیکھو تمام عالم اسلام کو مجلس میں لانا تمہارا کام ہے, دلوں کو پلٹانا مادر حسین کا کام ہے. کیا ہوا, ہم نے مجالس کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا, اپنے سنی بھائیوں کے دروازے بند کر دیے ایسی گفتگو کی. ویلا ہمارے یہاں دلیل کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن سے دلیل دی جاتی ہے. ہماری مجلسیں آیت قرآن سے شروع ہوتی ہے, آیت قرآن پر ختم ہوتی ہے. ہماری مجلس قرآن سے جدا نہیں ہے, ذکر اہل بیت سے جدا نہیں ہے, بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے اور آخری آیت بھی قرآن کی آیت ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد وآل محمد. معرفت ضروری ہے, اپنے امام کی معرفت حاصل کرو. بات آ گئی تو کل ایک حدیث تھی وہ رہ گئی تھی, اسی آپ کو آگے بلانے کے چکر میں نقطہ نکل گیا. وہ جب نکل جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے, بعد میں مجھے یاد آیا وہ حدیث سنا دوں اور پھر موضوع پہ دوبارہ آ جاؤں کہ معرفت ضروری ہے امام کی. لہذا کہا کہ تعلیم حکم لکئی لا تجہلو, تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ. تمہیں ادب تعدیب حکم, تمہیں ادب سکھاؤں کئی ماں تعملو, تاکہ عمل کی منزل پر آؤ. امام علی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, عمل کی منزل پر اپنے شیعہ کو دیکھنا ہے. امام علی دیکھنا چاہتے ہیں, امام حسن امام حسین تمام آئمہ دیکھنا چاہتے ہیں. عزاداری کیا ہے, مجلس کیا ہے, ہمارا رابطہ قریب کرتی ہے, ہمارا فاصلہ امام سے مٹاتی ہے, قریب کرتی ہے. اگر نماز قربتن اللہ ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں, تو مجلس سے ادائے حسین ابن علی, علم اٹھانا, زنجنا لے کے چلنا, ماتم کرنا, سینہ زنی کرنا, سبیل لگانا قربتن اللہ بھی ہے, قربتن رسول بھی ہے, قربتن فاطمہ زہرا بھی ہے, قربتن الحسن بھی ہے, قربتن حسین بھی ہے, اور قربتن امام زمانہ بھی ہے. تو رات میں چیک کریں کہ مجلس سے کیا سیکھا, کوئی پلس پوائنٹ آیا, کوئی علم آیا, کوئی نیا نقطہ آیا. کل میں نے کہا تھا عہد کرے امام سے, ایگریمنٹ کرے امام سے, مولا ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. ممکن نہیں ہے کہ امام مدد نہ کرے. رسول اللہ نے فرمایا انا ابا انا والی ابا واہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, روحانی پدر ہیں, ہدایت کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ایک بیٹا اگر مشکل میں ہو اور باپ کو پکارے تو کیا باپ اس کی مدد نہیں کرتا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, مدد نہیں کرے گا؟ اگر تم کسی مشکل میں ہو اور تمہارا امام زمانہ جو تمہارا پدر روحانی ہے, اگر اس کو سچے دل سے بلاؤ کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ پکارو تو.
آیت اللہ اہل عظمہ بہجت آخری ایام ہے. آیت اللہ بہجت کا نام سب نے سنا ہے. ہمیں شرف ہوا کہ کبھی کبھی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے. نماز کیا نماز ہوتی تھی. جب علی کے غلام کی نماز کا یہ عالم ہے تو اس کے مولا کی نماز کا کیا عالم ہوگا. کوئی مقایسہ نہیں ہے توجہ رکھے گا. لیکن پتہ چلتا تھا یہ جو سنتے تھا آئمہ روتے تھے گریا کرتے تھے نماز میں, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ گریا آیت اللہ رضا بہجت کا. توجہ رکھے گا, مقایسہ نہیں ہو سکتا لیکن مثال عرض کر رہا ہوں, مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت کا آخری زمانہ, امام خمینی کے شاگرد آیت اللہ فیری ان کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ہم دونوں ہمدرسی تھے, کلاس فیلو تھے, اللہ نے تمہارا ہاتھ تھاما اور تمہیں بہت آگے لے گئے, انہیں ولی بنا دیا اور میں قیل و قال اور رٹنے رٹانے میں پڑا رہا. یہ بتاؤ اے بہجت, اے آغا بہجت, کہ اللہ نے تمہیں مقام کیسے دیا. آیت اللہ بہجت رونے لگے, گریا کرنے لگے. آخری سن آخری زمانہ, اپنی حیات کا آخری زمانہ ہے. کیا ہوا؟ رونے لگے. کہا کہ کوئی اور ہوتا نا, اور کہا کہ میں تمہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں. یہ جو ہم نوجوان بچے دوست بنا رہے ہو نا, دیکھو دوست کس کو بنا رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت کو یا لیتنی اے کاش فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا. دوست بناؤ جو تمہیں ہدایت کے راستوں کی طرف لے کر آئے, محبت اہل بیت کی طرف لے کر آئے, نہ کہ گناہوں کی طرف, نہ کہ گندے گندے کلپ اور گانے تمہیں بھیجے. نہیں, وہ دوست نہیں ہے, وہ نام کا دوست ہے. کام کا دوست وہ ہوتا ہے جو گناہ سے چھڑا کر خدا اور اہل بیت کی طرف لے جائے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. وعجل فرجہم کو فراموش نہ کریں اگر چاہتے ہیں کہ الغدیر کے لکھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے. تو عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ تم نے دوستی کا وعدہ, انہوں نے کہا مجھے امام رضا علیہ السلام نے 10 یا 11 چیزیں عطا کی ہیں. تو مجھے رکھیے گا, مجھے امام رضا نے یا اہل بیت نے 10 یا 11 چیزیں عطا کی ہیں, ان میں سے ایک تمہیں بتا رہا ہوں. جس کے پاس راز آ جاتے ہیں نا, وہ اپنے لب کھولتا نہیں ہے, وہ صرف اہل کے لیے اپنے مطلب کھولتا ہے. ڈھڈورا پیٹتا نہیں ہے کہ میں ولی اللہ ہو گیا اور میرے پاس امام زمانہ کی کرسی ہے اور میں تمہارا امام سے رابطہ کرا دوں گا. ہمارے یہاں گھروں میں بچیوں کو بٹھایا جا رہا ہے امام زمانہ کے نام پر. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے یہاں. سادات غیر سادات شیعہ بچیاں گھر میں بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ عقل سے سوچے تو, عقل تو استعمال کرے. کہا کہ 10 یا 11 چیزیں دی, ان میں سے ایک بتا رہا ہوں. تو کہ تم نے دوستی کا واسطہ دیا ہے, لہٰذا دوست چن کے بنائے. عزیزانے کے نوجوان بچے خصوصاً بچیاں, میری مائیں بہنیں آواز سن رہی ہیں پردے میں بیٹھی ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ جو ہم اہل بیت کی پناہ کا طالب ہوتا ہے, ہم پر واجب اللازم ہوتا ہے کہ اسے پناہ دیں. کوئی ہمارے دروازے پر آ کے 10 سے سوال دراز کرے اور کہے مولا مجھے تیری ضرورت ہے اور مولا مدد نہ کرے, ہو نہیں سکتا. تو مانگنا سیکھے اہل بیت کے در سے, پناہ لینا سے. ممکن نہیں ہے کوئی امام رضا سے یا کسی بھی امام سے چاہے کہ پناہ لے, ان کی پناہ میں آ جائے, ان کے قلعے میں آ جائے, ان کے حصار میں آ جائے. میں نے دیکھا آیت اللہ بہجت کی مسجد میں شب جمعہ ایک نوجوان تھا, تقریباً اس زمانے میں میں جوان تھا, کوئی 26-27 سال کا سن ہوگا مسئلہ. تو ایک نوجوان پینٹ کوٹ میں بیٹھا ہوا مسلسل نماز سے پہلے گریا کر رہا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. یعنی واقعی ایک نوجوان پینٹ کوٹ میں اچھی وضع قطع میں بیٹھا ہو اور گریا کر رہا ہو اور سر جھکائے, بس وہ رو ہی چلے جا رہا تھا, آنسو بہ رہے تھے, لڑی اس کی بہ رہی تھی آنسوؤں کی. میں نے پوچھا کہ اے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ ایرانی صاحب میں نے فارسی میں اس سے پوچھا چھ مشکلی داری. انہوں نے کہا تو لجن گناہ افتادم, میں گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں. میں نے کہا کیا ہوگا؟ خیریت؟
کہہ لیں گے میں دوسرے شہر میں قریبی شہر میں قم میں تھے ہم, تو قریبی شہر میں ایک دوسرا شہر تھا, نام مجھے یاد نہیں, وہاں بینک میں کام کرتا ہوں. یہ آج سے کوئی تقریباً 17-18 سال پہلے کا واقعہ ہے, تقریباً صحیح ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے. تو میں گناہ کی دلدل میں گرفتار ہو گیا ہوں, اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ آفس میں آ کے ہمیں گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں. زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ معروف منکر اور منکر معروف ہو جائے گا, اچھائی برائی اور برائی اچھائی بن جائے گی. اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ نہیں کرو, او بھائی تمہیں کیا کام, تم کون ہوتے ہو, خدائی فوجدار ہو, ٹھیکیدار ہو دین کے, یعنی آپ اچھا کام کرنے کے لیے سمجھائیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, برائی اچھائی, اچھائی برائی بن جائے گی. آخری زمانے کی علامتیں جو ہیں, یاد آج اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں پیار دو گے تو بھیا جاؤ بھائی جاؤ اپنی راہ لو, جانے کا راستہ وہاں سے جاؤ, یہ ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مجالس کے ذریعے سے ہم کیا کام کر سکتے, کیسے امام زمانہ کی پسند کا معاشرہ بنائے. کہنے لگا کہ وہ لوگ آگے ہمیں گناہ کی دعوت دیتے, تو میں وہ شہر چھوڑ کر آ گیا کہ گناہ ہمیں گرفتار نہ ہو جاؤ. یعنی اپنا ماحول تبدیل کر لیا, نقل مکانی کر لی, ہجرت کر لی. کیوں؟ تاکہ گناہ میں گرفتار نہ ہو. تو آپ اہل بیت سے مدد چاہیں, کہیں یا علی مدد, میری مدد کر مولا, میں گناہوں میں ڈوب رہا ہوں. یہاں خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں, دراڑے پڑ رہی ہیں, زن و شوہر میں اختلاف ہو رہا ہے, بچے بدتمیز ہو رہے ہیں, ماں باپ جو ہیں بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے, بھائی بہنوں کی ارث نہیں دے رہے, جائیدادوں پر تقسیمیں ہو رہی ہیں. خدا را ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہے شیوہ اہل بیت کہ میاں بیوی ایک دوسرے بد کلامی کر کے ہاتھ اٹھائیں جدا ہو جائیں. یہ ہے مکتب اہل بیت, یہ مجلس سکھاتی ہے کہ بچے ماں باپ پر چیخیں اور بچے ماں باپ بچوں کا حق ادا نہ کریں, بھائی بہنوں کی ارث نہ دیں, جائیداد نہ دیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں یا علی مدد ہو, اے علی میری مدد کرو, پناہ کے طالب ہوں. مدد معرفت ہونی چاہیے, اگر معرفت کے ساتھ آپ پکاریں گے مولا کی مدد آئے گی. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. لہذا ہمیں اس مٹی سے بھی پیار کرنا ہے, اور اس مٹی میں بسنے والے اپنے شیعہ سنی, حتیٰ کہ مسیحی بھی ہو, یہودی بھی ہو, عیسائی بھی ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں ہندو بھی ہو, اس سے پیار کرنا ہے. وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا, مولا علی نے کہا ہے نا, یا تمہارے دین میں تمہارے برابر ہے یا انسانیت میں تمہارے برابر ہے. ہندو انسان ہے, مسیحی انسان ہے, دوسری قوم انسان ہے. توجہ رکھیے گا, یہ جو چاند ستارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ 14 کا ہنسا یہ بتا رہا ہے, یہ ملک 14 کی تائید کے بغیر بن نہیں سکتا تھا. یہ 14 اگست, یہ یہ 14 کا جملہ, یہ عدد یہ بتا رہا ہے, یہ 14 کی تائید کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. اور یہ ستارہ یہ بتا رہا ہے, یہ ستارہ عظمت اہل بیت کا ہے, یہ پنجدن پاک کی نشانی ہے. اور یہ چاند کے دونوں سرے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھامو گے تو یہ کیا ہے, یہ ترقی کمال, رہبر ترقی کمال ہو جائے گا. پرچم ستاروں ہلال, رہبر ترقی کمال, یعنی محبت اہل بیت بھی ہو, قرآن کا دامن بھی ہو اور اہل بیت کا دامن بھی ہو, کامیابی تمہارا قدم چومے گی. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد والا. بس وہ روایت پھر اگر آج رہ گئی تو پھر رہ جائے گی. روایت کیا ہے, جو ہم 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کہتے ہیں محروم کے لیے, سورہ فاتحہ, سورہ الحم, سورہ الحم کیا, پورے قرآن کا نچوڑ خلاصہ سمری سورہ الحم میں ہے. ہر چیز جو نجات کے لیے ضروری ہے وہ سب جو ہے خدا وند عالم نے, جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا, کہتا ہے آپ 5 گولی کھانے کے بجائے آپ یہ گولی کھائیں, اس میں کیا وٹامن ہے, اس میں سارے وٹامن شامل ہیں. نماز, نماز میں سورہ الحمد, سارے وٹامن شامل ہیں اس میں. توجہ رکھیے گا, سارے وٹامن شامل ہیں. بقول آیت اللہ بہجت کے, جس طرح نماز میں سورہ الحمد میں سارے وٹامن شامل ہیں, اسی طرح محمد آل محمد کے درود پر بھی سارے وٹامن شامل ہیں. اور بات آ گئی ہے تو عرض کر یہ جو کبھی کبھی میں کہتا ہوں صلوات بھیجیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صلوات بہت بھیجواتے ہیں, یہ صلوات بہت پڑھواتے ہیں, لیکن ایک حدیث سنا ہوں روز قیامت رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا, جب کسی مؤمن کے اعمال کم پڑ رہے ہوں گے تو دنیا میں جو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجا کرتا تھا وہ درود لا کر اس کے نام اعمال کے پلڑے میں رکھ دوں گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب دل چاہتا ہے درود بھیجنے کا یا نہیں چاہتا؟ اور روایات میں ملتا ہے واجل فرج ہوں, روایات میں ملتا ہے کہ اپنی دعا سے پہلے بھی درود بھیجو, دعا کے آخر میں بھی درود بھیجو, یعنی دو باڈی گارڈ, درود کے اول بھی بھیجو آخر بھی بھیجو. باڈی گارڈ جو اہم شخصیت ہوتے ہیں, آگے بھی باڈی گارڈ ہوتے ہیں پیچھے بھی باڈی گارڈ ہوتے ہیں, ہم اپنی دعا کو درود اہل بیت کے سائے میں بھیجتے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں خدا کو خجالت محسوس ہوتی ہے کہ درود ایک دعا ہے کہ خدا درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر, کہ اول کو قبول کرے, آخر کو قبول کرے, اور درمیانی جو تمہاری دعا ان کے سائے میں آئی اسے قبول نہ کرے, تو درود کے سائے میں. تو تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد اور ایک مرتبہ سورہ الحمد. یہ سورہ قل ھو اللہ احد کیوں کہا؟ کہ جو تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھ لیتا ہے اسے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے, پورے قرآن کا ثواب, توجہ رکھے گا. اور انتہائی خوبصورت حدیث, اور ایک اور نقطہ دے کے جا رہا ہوں, شاید آپ کی سماج سے نہ گزرا ہو, بزرگان سے اور علماء سے معذرت, انہوں نے یقیناً پڑھا سنا ہوگا نوجوان بچوں کے لیے, کہ آپ اپنے مرحوم کو قرآن کا ثواب بھی دیتے ہیں, علی کی ولایت کا ثواب بھی دیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا یا علی ما مثلک فی الامہ, تیری مثال اس امت میں نہیں ہے الا کسورت توحید, اگر تیری مثال اس امت میں لائی جا سکتی ہے علی اے پسر ابو طالب تو سورہ توحید ہے. سورہ توحید کیا ہے؟ خدا کا شناختی کارڈ ہے, خدا کا شناختی کارڈ ہے کہ خدا کو پہچاننا ہے, شناختی کارڈ ہوتا ہے نا, آپ اپنی شناخت کرائیے, خدا کے شناختی کارڈ کیا ہے؟ سورہ توحید, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تو یہ کیا ہے کہ تین دفعہ پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب. اب کیا ہوا؟ اب رسول اللہ فرماتے ہیں علی تمہاری مثال اس امت میں نہیں ہے, مگر یہ کہ سورہ توحید جیسے قرآن میں ہے, جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کو سورہ قل هو الله احد کو پڑھا اس نے ایک تہائی قرآن کا ثواب حاصل کیا, جس نے دو مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اس نے دو سوز کو حاصل کیا, اور جس نے تین مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا یعنی پورے قرآن کا ثواب مل گیا. اب سرکار کہتے ہیں کہ تو قرآن کا ثواب ہے, بھائی اہل بیت بھی تو ساتھ ساتھ ہونے چاہیے نا. اب فرمایا من احبک بقلبہ, اے علی جس نے تجھے اپنے دل سے چاہا تو اس نے ایک سلس ایمان کو دل میں جمع کر لیا. ومن احبک بقلبہ ولسانہ, جس نے تجھے اپنے دل سے چاہا زبان پہ تیری ثنا لے کر آیا تیرے قصیدے پڑھے اس نے دو تہائی ایمان کو جمع کر لیا. ومن احبک بقلبہ ولسانہ وبیدہ, جس نے تجھے دل سے اچھا سمجھا دل سے دل میں اب تیری محبت بنائی بسائی اور اپنے اپنی زبان سے تیری حمد و ثنا کی اور اپنے ہاتھ سے تیری محبت کا اظہار کیا اس نے پورے ایمان کو اپنے دل میں جمع کر لیا. تو تم اپنے مرحوم کو صرف پورے قرآن کا ثواب نہیں دیتے, پورے قرآن کے ساتھ علی کی محبت کا ثواب بھی اسے فراہم کرتے ہو. جب پڑھے معرفت کے ساتھ پڑھے, ذکر علی معرفت کے ساتھ ہو, عادت کے ساتھ نہیں ہو. عادت کے ساتھ تو پھر ہر میوزک چلے گا, ہر دھوم دھڑکا چلے گا, آپدہ پروین بھی چلیں گی, اور پھر ہماری یہاں تو پنجاب میں ہے نا وہ کوئی میڈم آئیں گی وہ ڈانس بھی کریں گی اور پھر ناچ گانا بھی ہوگا, بھائی نہ جانے کیا کیا ہوگا. اہل بیت کا ذکر اور اس میں گناہ, گانوں کی طرز میں قصیدے پانچ پانچ منٹ آ با تا سر میں لائے جا رہے ہیں اور نیچے سے واہ واہ ہو رہی ہے. آئے یہ تانسین کی تجلیل کی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے مجلس حسین, تیرا باپ مرے گا تو سر ملائے گا؟ تو گوئیوں کو بلائے گا، تو رقاصوں کو بلائے گا؟ سوچنا چاہیے کیا ہو گیا ہمیں، گوئیوں کو لا لا کر ہم نے عادت کی بنا پر ذکر کیا تو کان عادی ہو گئے نا، اب گوئی آنے چاہیے، تال ملانے والے آنے، سر ملانے والے آنے چاہیے۔ سوچیں میرا باپ مرے گا، میں گوئیوں کو بلاؤں گا، دس دس منٹ کے سر ملاؤں گا، کیا ہو گیا ہمیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ معرفت اہل بیت، یہ حسین نے مجلس شہادت اس لیے دی تھی کہ تو سر ملائے اور کہے کہ 50,000 لوں گا دس منٹ پندرہ منٹ کے۔ علی اکبر نے سینہ اس لیے دیا تھا، جناب زینب نے چادر اس لیے دی تھی، سوچنا چاہیے ہمیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بولیں، آواز اٹھائیں، پیار سے سمجھائیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ یو طاہر کو تطہیرا، خدا نے پاک رکھا ہے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب وہ پاک ہیں، جب وہ نور ہیں، جب وہ ہادی ہیں، جب وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں نور بن کر، تو ان کا ذکر بھی نور ہونا چاہیے، ان کا ذکر بھی پاک ہونا چاہیے، گانوں کی طرزوں پر، غزلوں کی طرزوں پر، گناہوں کی محفلوں کی طرزوں پر، ہمارے نہ ہو، ہماری منقبت السلام ہو۔ آئیے زیب دیتا ہے، یو طاہرکم تطہیرا کا ذکر گناہوں کے سروں پر ہو۔ سوچے تو آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو معرفت ضروری ہے عزیزانی گرامی۔ تو امام زمانہ کا معاشرے کہ بیدار ہو، آگاہ ہو، ہوشیار ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں قدم اٹھا رہے ہو۔ آئیے، یہ مجلس تمہارے علم میں اضافہ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ یہ مجلس تمہیں امام زمانہ سے قریب کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ تمہیں گناہوں سے روک رہی ہے نہیں روک رہی؟ چھٹے امام نے کہا گناہوں سے بچو گے نماز قبول، تو عزاداری بھی ایسا ہی ہے۔ عزاداری میں گناہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اگر میں غلط بولوں وہ گناہ کروں، میں قابل گرفت ہوں، کوئی اور آ کے یہ کام کرے وہ قابل گرفت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب امامہ غلطی نہیں کر سکتا، صاحب امامہ بھی غلطی کر سکتا ہے، جس میں ذاکر اور شاعر اور مفتی و ملا سب انسان غلطی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ معرفت ضرورت ہے۔ امام زمانے کی پسند کا معاشرہ کیا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ اور اگلا نقطہ کہ ظاہر پرست نہ بنو۔ بس بہت تیزی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اب امام نے بارہویں امام کی دعا کیا، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں کیا دے، ہمیں رزق دے۔ یعنی اب علم لو، ایک، دو تأدیب، ادب سیکھو، دو اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ وفا کا حق ادا کرو، وفا کا، جو امام سے بیعت کی۔ انشاءاللہ بیعت پر کل گفتگو کروں گا، چاہتا تھا کہ آج گفتگو کروں لیکن آج وقت کافی نکل گیا ہے، چونکہ آج مولا عباس کے مسائل پڑھوں گا، آج چاہتا تھا وفا پہ تھوڑی گفتگو کروں، بیعت پہ گفتگو انشاءاللہ کل عرض کروں گا، یہ آپ مجھ سے کل طلب کریں گے انشاءاللہ۔ امام کے خیر خواہ رہو۔ کل میں نے مثال دی کہ امام کا علم ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن امام کے سامنے چپ رہو، زبان نہ کھولو، اپنا اجتہاد نہ چلاؤ، کیونکہ وہ علم لدنی رکھنے والا ہے، وہ معصوم ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ امام حسن کے دشمن ہوئے، امام حسین کے دشمن ہوئے، امام حسن کو نصیحت کر رہے تھے، ایک آیا، مولا گھوڑا لے لیں، مولا تلوار لے لیں۔ مولا نے کہا نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیرے تلوار کی ضرورت ہے، کون ہے جو ہمارا مددگار ہو؟ توجہ رکھیے گا۔ تو ہمیں امام کا ناصر بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ میرا امام پردہ غیب سے دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دو مرتبہ دیکھتا ہے۔ میرا نام ہے امام، بیٹھا امام کے پاس، امام دیکھتے ہیں کہ ہاں مولانا صاحب کیا پڑھا تھا بتاؤ، 100 آدمی آتے تھے 100 گھنٹے، خواتین بھی 100 ہیں تو 200 گھنٹوں کا حساب دو، آج نہیں تو جب امام آئیں گے، جب مجھ سے پوچھیں گے۔ امام کے سامنے میرا نام ہے اگر اچھا ہے امام خوش ہوتے ہیں، اگر برا ہے، گناہ ہے، امام گریہ کرتا ہے پردے غیب میں بیٹھ کر۔ سید ابن طاؤس نے ملاقات کی تھی امام سے، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، بات دامن وسط میں گنجائش نہیں، بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو امام نے کہا ظاہر پرست نہ بنو، ظاہر پرست یعنی بس رزق لے لے، رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہا جاتا، روایات اہل بیت میں رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کو نفع اور فائدہ دے۔ اسی لیے لقمہ حلال کا بہت ذکر کیا گیا ہے، کہ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا۔ جناب مولانا مہدی نجفی مرحوم، جو سرائیکی زبان تھے، کس علاقے کے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، واگریجی سندھ میں ان کا مدرسہ ہے، واگریجی کے علاقہ ہے وہاں پہ مدرسہ تھا، اور وہاں پہ آپ کھیتی باڑی کر کے اپنے مدرسے کا انتظام کرتے تھے، ولی اللہ تھے، بلا مبالغہ نہ تھا، ولی تھے، ولی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے زمیندار نے ان کو ایک خطیر رقم دی، آج سے 30 سال پہلے تقریباً 80s میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے، خدا رحمت کرے ان کے قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ان کو جناب سیدہ کے خادموں میں ان کا شمار کرے انشاءاللہ، اور ہر وہ عالم جس نے دین کی اور تبلیغ کی ہے، خدمت کی ہے، جو وڈیرا آیا اس نے کہا کہ سرکار یہ میں نے اپنی رقم نکالی آپ کی مسجد کے لیے، مسجد بہت اچھی سی اور ٹوٹی پھوٹی تھی، کہیں گے نہیں مسجد ہماری بنی ہوئی ہے۔ یہ جو واقعہ نقل کر رہے ہیں وہ سید عالم دین موجود تھے وہاں، ان سے یہ میں نے خود واقعہ سنا ہے، یعنی بغیر کسی فاصلے کے، کہہ لیں میں خود موجود تھا، تو میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی رقم دے رہا ہے اور آغا صاحب جو ہیں آغا مہدی نجفی یہ انکار کر رہے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا کہ آغا صاحب کون سی مسجد بنی ہوئی، یہ ٹوٹی مسجد اس کو کہہ رہے تھے آپ؟ لیکن اور کیا، تو اس نے کہا کیا اس کا رزق حلال نہیں تھا؟ اس نے کہا رزق حلال تھا لیکن طیب نہیں تھا، پاک نہیں تھا، یعنی کہتے یہ عالم سید عالم دین تھے۔ تو انہوں نے سرائکی میں کہا کہ سرائکی تو مجھے نہیں آتی ہے، لیکن انہوں نے جو جملہ سنایا تو مجھے یاد ہے تھوڑا سا، کہ اے تیری ماں دا منکر ہے، خمس نہیں دیتا نا، خمس بھی بہت دور کی بات، اے تیری ماں دا منکر ہے اور میں تیری ماں یعنی سادات کی ماں جناب زہرا کے منکر سے کوئی لے لوں، اس کا رزق پاک ہو سکتا ہو لیکن طیب نہیں ہے، طیب وہ ہوتا ہے جس پہ اہل بیت کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو رزق کیا ہے؟ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، لیکن رزق حلال، حلال کھلاؤ اپنے بچوں کو، یہ جو ہم بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں، کبھی وہ ڈرامے جو چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے، آج ٹی وی پر ماں بہنیں بیٹیاں باپ ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بےہودگی دکھائی جا رہی ہے، گندا پانی تمہیں پلایا جا رہا ہے اس میڈیا کے ذریعے سے، آلودہ زہریلا پانی تمہارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، تمہاری نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ لقمہ حلال کیا ہے؟ امام حسین کا دوسرا خطبہ میدان کربلا میں، جب عمر سعد کے لوگوں نے گھیر لیا امام پہ حملہ کرنے کے لیے، وہاں پہ امام تشریف لے گئے اور وہاں پہ خطبہ جو خود میں گئے ایک جملہ بہار دربار جن نمبر 45 سے نقل کر، لقمہ حرام کا اثر کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ویلکم، وائے ہو تم پر، افسوس ہے مجھے تم پر، ما علیکم ان تنصتوا فتسمعوا، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے، میری بات کیوں نہیں سنتے؟ حسین ابن علی پسر فاطمہ، پاک شیر جس نے زہرا سے پیا ہو وہ میدان کربلا میں کہہ رہا ہے، فرمایا فتسمعوا قولی، میری بات کو نہیں سنتے، وانما ادعوكم الى سبيل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، قرآن ناطق کہہ رہا ہے میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، ومن اتانی کان من المرشدین، جو میری اطاعت کرے گا وہ مرشد ہو جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا، ومن آسانی کانے من المہلکین، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری بات نہیں سنی، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ صرف میدان کربلا کے لیے نہیں ہے، یہ تا قیامت کے لیے حسین کے جملے ہیں، جو حسین کی بات مانے، حسین کی سیرت پر چلے وہ ہدایت یافتہ ہے، جو حسین کی مجلس میں آ کے بھی گناہ کرے وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا امام نے وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِأَمْرِي، تم میں سے ہر ایک میرے امر اور حکم کا آسی و نافرمان ہے۔ مولا کے بعد شکاب الفاظ توجہ رکھیے گا، غیر مستمع قولی، تم توجہ سے میری بات نہیں سن رہے ہو۔ اب امام نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ میں حسین ابن علی، میں قرآن ناطق آ کر تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پھر بھی نہیں سنتے۔ امام نے کہا وَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام موجود ہے۔ لقمہ حرام کیا کرتا ہے؟ بے غیرت کر دیتا ہے، غیرت دینداری کو ختم کر دیتا ہے، اس مار دیتا ہے، جیسے انجیکشن لگاتے ہیں نا سن کرنے کے لیے، آپریشن سے پہلے سن کر دیتا ہے۔ لقمہ حرام کیا کرتا ہے؟ بے غیرت بنا دیتا ہے انسان کو، امام کو دیکھ کر بھی امام کی بات نہ، چاہتے ہو امام زمانہ کا ساتھ دو، چاہتے ہو اس کو دیکھ کر اس کا ساتھ دو، تو پھر نہ خود لقمہ حرام کھاؤ نہ اپنی اولاد کو کھلاؤ۔ حسین نے پیغام دے دیا فقط ملئت بطونکم من الحرام، دو چار پیسے زیادہ مل رہے لے لو، کسی کو دھوکہ دے رہے لے لو، کہیں سے پیسہ آ جائے، نہیں ملے خشک روٹی. جو آزاد رہ کر میٹرک میں تھا، میرے اردو کے ٹیچر نے مجھے یہ شعر لکھے تھے آج تک یاد ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر وہ ہے غلامی کے حلووں سے بہتر. توجہ رکھیے گا، بس امام حسین نے کہا لقمہ حرام، بچائیں اپنے آپ کو عزیزہ نگر میں. آیت اللہ حائری اور آیت اللہ انصاری، انصاری کہتے ہیں میں آیت اللہ حائری کے ساتھ ایک جگہ گیا، آیت اللہ حائری کو انگور بہت پسند تھے، تو جس شخص کے گئے اس کا انگور کا باغ تھا، اس کے اس نے جا کے اپنے نوکر سے کہا بھائی آغا صاحب ہمیں مشتے دیں کہ نہیں، تازہ انگور لے کر آؤ. وہ انگور لے کر آیا تو میں نے دیکھا آیت اللہ حائری کو انگور بہت پسند ہے لیکن انگور نہیں کھائے، بیٹھے رہے. میں نے کہا تعلم فرمائی، کہنے لگے کہ نہیں میرے میل نہیں ہے، رغبت نہیں ہے. جب باہر آ گئے تو میں نے حیرت سے پوچھا آغا صاحب آپ کو تو انگور پسند تھے، یہ تو آپ کا مقلد ہے، خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وجوہات دیتا ہے، آپ نے کیوں نہیں کھایا اس کے انگور؟ باقی جائز نہیں تھے، اور میں نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ اے خدا میں تیری بات مانوں گا، تو میری مدد فرما کہ میں شبہ ناک غذا بھی نہ کھاؤں. ایک تو حرام معلوم ہے حرام، ایک تھی شبہ ناک جیسے شبہ ہو وہ بھی نہ کھاؤں. تو ایسا کر دے جب حرام غذا میرے پاس آئے تو مجھے کوئی ایسی علامت آئے کہ میں سمجھ جاؤں یہ حرام ہے. تو میں نے کہا اللہ تو مجھے ایسا کر دے، مجھے جو متلی ہوتی ہے نا قے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مجھے ہونے لگے. کہنے کہ جیسے انگور میرے سامنے آیا مجھے وہ حالت تاری ہو گئی، جیسے استفراغ کیسے کہا جاتا ہے علمی زبان میں، انہیں قے آنے لگتی ہے، متلی ہونے لگتی ہے، وہ ہوئی تو میں سمجھ گیا یہ جائز نہیں ہے. کہنے کہ میں ان کو چھوڑ کر گیا صاحب خانہ میزبان کے پاس اور بتایا کہ تیرے انگور آغا صاحب نے نہیں کھائے. کہا کیوں نہیں کھائے؟ کہا تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں تھے. بلایا اپنے نوکر کو، کہا کہ یہ انگور کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا آپ نے بھیجا کہ تازہ انگور لے کر آؤ، انگور ہمارے والے باغ میں نہیں تھے، میں دیوار کود کر دوسرے باغ میں چلا گیا. آپ اللہ سے وعدہ کریں گے اللہ آپ کا حق تھامے گا. سورہ طلاق دوسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ خدا کا وعدہ سب کے لیے ہے، کر کے دیکھیں آپ، نہ چھامے ہاتھ میرے گریبان پکڑ لیے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کیا کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، حلال حرام کی پابندی کرو گے، خدا تمہارے لیے بچنے کے راہیں خود بخود کھول دے گا. ایک اور عالم دین تھے آیت اللہ الہی، وہ ایک جگہ گئے تو وہاں پہ جو ہے آپ گوشت ایک غذا ہوتی ہے جس میں گوشت اور شوربہ ہوتا ہے، بہت ان کو پسند تھا لیکن نہیں کھایا. تو ان کے ساتھی نے کہا کہ کیوں نہیں کھایا آغا صاحب آپ نے؟ کہا کہ یہ گوشت مجھ سے کہہ رہا تھا، روحانی طور پر اس کی آواز آئی کہ میں حرام غذا ہوں، مجھے نہ کھاؤ. جب آپ اللہ سے معاملہ کرتے ہیں نا، اہل بیت سے معاملہ کرتے ہیں تو وہ چھوڑتے نہیں، وہ آپ کی بھی ہدایت بھی کرتے ہیں. اور واقعہ سنو اور بس آپ کی زحمت تمام کرے، چھٹے امام کی خدمت میں ایک مومن آیا، کہیں گیا تھا، کچھ ہدیہ لے کر آیا، مولا آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کے آیا ہوں. امام نے کہا اچھا لاؤ یہ ہدیہ میں دے دو، رب قبول کر لے. مومن جب کسی مومن کا ہدیہ دے قبول کر لے. مولا اچھا گوشت لے کے آیا، مولا میں جس جگہ گیا تھا وہاں پہ گوشت کو خشک کر کے مثلا رکھ لیا جاتا ہے، ٹھنڈے علاقوں میں شمالی علاقہ جات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ گوشت کو خشک کر لیتے ہیں سردیوں کے موسم میں اور پھر گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ گوشت ہے. امام نے کہا سے دوسرے کمر میں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس نے کہا مولا کیوں قبول نہیں ہے؟ مولا نے کہا اس لیے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے. دوسرے کمرے سے جو گوشت تھا اس سے آواز آئی کہ میں مجھے ذبح شرعی نہیں کیا گیا، میرا کھانا جائز نہیں ہے. گوشت خود بول رہا ہے. تو رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، عادت بھوکے رہیں ایک وقت رہ لیں لیکن حلال کھلائیں تاکہ تمہارے بچوں کے دلوں میں حسین کی محبت قائم رہے. یہ ہماری تقدس کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ پروفیشنلزم آتا جا رہا ہے، بازاریت آتی جا رہی ہے. ابھی آپ جائیں گے باہر تو کیا ہے، باہر سے دریاں لائی جاتی ہیں، قناتیں لائی جاتی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اہل بیت آتے ہیں، بیوی آتی ہیں، کہتے ہیں بڑے شہدا پر، اور جو باہر آپ روڈ پر مجلس سے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ، آپ دری جو ڈیکوریشن والے سے لے کر آئے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو جوتے لے کر اسی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تقدس کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے, یہ احترام کیوں ختم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں, بس آپ کی زحمت کا تمام کیا. تو معرفت ضروری ہے. تو امام کہہ رہے ہیں رزق بنیادی چیز رزق ہے. اگر رزق حرام ہے تمہارے دل میں ولائے علی کی محبت کا بیج اگ نہیں سکتا. ہمیں ولائے علی چاہیے یا دنیا چاہیے, کیا چاہیے فیصلہ کرنا ہوگا. اور آج اس کا تذکرہ ہے کہ جس نے اپنی وفا کا حق ادا کر دیا, جو علمدار کربلا ہے, جو کچھ تھا اپنے امام کی اطاعت میں پیروی میں سب کچھ دے دیا. جوانی تھی دے دی, شجاعت تھی دے دی. شجاعت یہ نہیں کہ صرف تلوار چلا جائے, شجاعت یہ ہے کہ امام کے حکم سے تلوار چلا جائے. مالک اشتہ تلوار چلا رہا ہے, دشمن کے خیمے کے قریب ہے کہ تناب کٹے گی, خیمہ گرے گا, علی کی فتح ہو جائے گی جنگ صفین میں. علی کا قاصد آیا, مالک اشتہ تلوار روک دو, تلوار اٹھی تھی اٹھی رہ گئی, نیام رکھ لی. مجھ جیسا مولوی ہوتا تلوار چلا دیتا, بعد میں کہتا مولا سوری ایس ایم ایس نہیں آیا تھا, سگنل ویک تھے, قاصد دیر سے پہنچا. علی کا پیروکار کون ہے؟ تلوار چلانا ہے تو علی کے حکم سے چلاؤ. عباس کون ہے؟ تلوار نکالی ہے تو اپنے امام وقت کے حکم سے, تلوار رکھی ہے تو اپنے امام وقت کے حکم سے. مولا عباس کے مسائل بہت قیامت کے ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ یہ جتنے چھوٹے بچے تھے یہ سب مولا عباس کے شاگرد تھے. جنگی فنون مولا عباس نے اکبر کو سکھایا, اور محمد کو سکھایا, قاسم کو سکھایا. اور مولا عباس کے لیے بڑا سخت تھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مقتل میں بھیجیں, بہت سخت تھا. خصوصاً جناب قاسم کے لیے مولا عباس بہت روئے ہیں جب کہا کہ عباس جاؤ قاسم کو تیار کرو. ایک ایک کا خود لے کر قاسم کے سر پہ رکھا, کوئی ایک خود لوہے کا جو سر پہ رکھا جاتا ہے قاسم کے سر پہ پورا اترا, کوئی زرہ پوری نہیں اتری. مولا عباس اشکبار امام کی خدمت میں آئے, مولا قاسم کا سن اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی خون ان کے سر پہ پورا نہیں ہوتا رہتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر شہید کا جانا, مولا عباس کا کلیجہ کٹ جاتا تھا. عباس اپنی زندگی میں کئی مرتبہ شہید ہوا ہے, ہر شہید کا جنازہ عباس کی شہادت. ایک جری کے لیے, ایک کمانڈر کے لیے اس کی سپاہ کا چلا جانا. اور یہی وجہ ہے جب وقت آخر جب عباس سے رہا نہ گیا اور دل جو ہے وہ سینے میں جکڑنے لگا, ایک دفعہ مولا آئے کہ مولا مجھے بھی تو اجازت دیجیے نا, میں آپ کی سپاہ کا علمدار ہوں. تو مولا نے کہا کہ تم میری سپاہ کے علمدار ہو نا عباس, تم صبر کرو. تو ایک دفعہ مولا عباس نے کیا کہا, مولا آئینہ آئینہ علی اکبر, اکبر کہاں ہے, قاسم کہاں ہیں, ابھی کہاں, اب تو مجھے اجازت دیجیے نا. پھر مولا عباس کو بھیجا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے اس عباس علمدار نے اپنے شانوں کی قربانی پہل دی ہے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ جس میں ہے کہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو اس پہ بہت سارے کام حرام ہو جاتے ہیں, ان میں سے ایک حرام کام کیا, آئینے میں اپنا عکس دیکھنا. حسین کا حاجی عباس ہے جس نے ایک روحانی طواف کرنا ہے کربلا کا, اس نے ایک احرام باندھا ہوا ہے. لہذا جب مولا عباس پانی میں اترے تھے اپنا عکس دیکھا تھا, چلو میں پانی اٹھایا تھا, تو اگر آئینے میں اپنا عکس دیکھ لے حاجی تحالت طواف میں تو اس پہ کفارہ ہو جاتا ہے. مولا عباس نے کہا علی اصغر پیاسا گیا, اکبر پیاسے گئے, اونو محمد پیاسے گئے, سب پیاسے گئے ہیں, مولا اگر میں پانی میں اترا ہوں تو تیرے حکم سے اترا ہوں, میرے ہاتھوں نے اگر ترائی محسوس کی ہے اے مولا تیرے حکم سے کی ہے. مولا تیرا حکم نہ ہوتا پانی میں ہاتھ نہ ڈالتا, مشک نہ بھرتا, اب سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی قربانی دوں گا, اپنے ہاتھوں کی قربانی. جب چلو بھرا فذکر اچھل حسین, فرمل ماں حسین کی پیاس کو یاد کیا, اور بھیج دیا. ایک عارف نے بتایا ادب عباس کتنا تھا جب شہادت کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. اس دنیا میں نہیں, عباس وہاں پر بھی خادم ہے, نوکر ہے حسین کا. جب وہاں پہنچے شہادت کے بعد, رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر دیا, عباس تشنا ہو پی لو. جناب عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا, میرا آقا کربل میں پیاسا ہے. یہ ہے ادب عباس, یہ ہے ادب عباس. اور جناب زہرا کسی ذاکر خواب میں آئی تھیں اور کہا تھا میرے بیٹے کے آخری مسائل پڑھا کرو, میرے بیٹے کے آخری مسائل پڑھا. اس نے کہا میں مولا حسین کی رخصتی بیان کرتا. کہا کہ نہیں, میرے بیٹے عباس کے آخری مسائل پڑھو. کہا بی بی کون سے مسائل؟ کہا کہ جو بھی زین سے زمین پہ گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. ارے میرا عباس جب زین سے زمین پہ گرا شانے جدا ہو چکے تھے. اجرکم اللہ, ہاں ام البنین کو آج برسا دینا ہے, آج زینب کبرا کو برسا دینا ہے. ارے اس شیر کا برسا, جب یہ شیر گر گیا نا, اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. ایک گرز نے آہینی آ کے مارا, چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. یہ کہہ کے تلوار مارتے تھے, یہ کہہ کے نیزے مارتے تھے, یہ سکینہ کا سکا ہے اسے مارو, اور یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے سے مارو, اور یہ حسین کا سپاہ کا علمدار ہے سے مانو. قتل ہوئے اربا اربا, ارے جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک وجہ یہ بھی ہے, حسین عباس کا لاشا اٹھا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. عزادارو علامہ بحر العلوم کہتے ہیں ایک دفعہ قبر عباس کی تعمیر کی ضرورت ہوئی, میں ایک مزدور کے ساتھ اترا. ایک دفعہ اس نے اپنا امامہ پھینک دیا, کہا کہ علامہ یہ بتائیے, ہم نے سنا ہے عباس اتنے قد و کاٹ کے مالک تھے جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پر ان کے پیر مبارک خط بناتے تھے, یہ چھوٹی سی قبر کا راز کیا ہے؟ علامہ بحر العلوم نے امامہ پھینک دیا, زار زار گریا کیا, کہا تجھے پتا ہے جب میرا مولا عزیز زمین پہ آیا تھا ارے چاروں طرف سے حملہ شروع. اللہ اکبر, یہی وجہ ہے ادھر عباس زمین پہ گرے ادھر حسین نے کمر تھام لی. الان ان کا سرا زہری, عباس میری کمر توڑ گئے. بس عزادارو حسین لاشے پہ پہنچے ہیں, وصیت ہوئی, گفتگو ہوئی, لاشے پہ کھڑے ہو کر آخری جملہ حسین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے, خیام کی طرف رخ کیا اور کہا عباس جب تک تم زندہ تھے زینب ام کلثوم کی آنکھوں میں نیند تھی, وہ سکون سے سوتی تھی. آدا کی طرف رخ کیا, اے عباس جب تک تم زندہ تھے ان آدا کی نیند حرام تھی, ارے اب آدا چین سے سوئیں گے, ارے سکینہ و زینب کی آنکھوں میں اب. بس یہی وجہ ہے جناب زینب نے کئی مقامات پہ عباس کو یاد کیا. جب سروں سے چادریں اتاری جا رہی تھی سادات کی, زینب نے کہا تھا عباس تیری بہن کی شہادت, اور جب 11 محرم کو ارے مولا ایک گھرانوں کو لے کے چلے, ایک دفعہ زینب نے فرات کی طرف رخ کیا, بھائی عباس مدینے سے لے کر آئے تھے حفاظت اور پردے کے ساتھ, ارے بہن بے پردہ سوا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللهم اس قليل عبادت قبول فرما, ہمیں امام کے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرما, امام کی معرفت و محبت میں اضافہ فرما, ہم سے اس ادا کو بہترین شکل میں قبول فرما, ہمیں امام کی ناس میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رحمہ